مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنۃ الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان شریف کی نویں شب ہے، عاشقان رمضان کثیر متکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج کی نویں رات کی نسبت سے 40 عطار کی دوسری، پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں، یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، آپ پہلے کچھ چند نیتیں کر لیں، کر اور بھی کی ہوں گی ہو سکتا آپ نے، کچھ یہ بھی اگر چاہیں تو کر لیں، جہاں جس چیز نیت پر آپ کا ذہن بنتا ہو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے خود سلام کروں گا، ملاقات کروں گا، اور حسب مناسب انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی مذاکرے میں آتے رہنے کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ثواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام ظاہر ہے، ہمارے اکثر کارٹن وغیرہ آتے ہیں کتابیں کے، ان کے اندر دینی اور دنیاوی کتابیں دونوں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ڈائریکٹ ریکس پہ نہیں لگا سکتے، تو اس کو زمین پہ رکھنا کیسا ہے؟
دینی کتابوں کے کارٹن دکانوں پہ جو آتے ہیں وہ زمین پہ رکھنا کیسا ہے، یہ سوال کر رہے تھے، یہ عرف تو یہی رکھتے ہی اس طرح۔
इसके बगैर चारा नहीं है और उर्फ भी यही है,
हल भी नहीं इसका,
और इसको बेद भी आमतौर पे समझा भी नहीं जाता।
अब मतलब वैसे बेद भी नहीं है रखने से, पर रखना है, पटकना नहीं है, क्योंकि और चीज जिस तरह बोरियां और चीजों की पटकते हैं फेंकते हैं तो ये नहीं करनी, मुसलमान ऐसा शायद करे भी नहीं, उसका अदब तो होता है कि अल्लाह रसूल का नाम दीनी किताब है, एहतराम से रखे, एहतराम से उठाए उसको।
अगर साइड में भी करना है तो लात से ना किया जाए, बहुत आपकी तरबियत अच्छी फरमाई कि इसको वो सुलूक उसके साथ वो बर्ताव ना किया जाए जो
दीगर। मुसलमान लात कैसे मार सकता है, टांग टूट सकती है, अल्लाह रसूल के नाम की किताब पर तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
तरबियत करनी हुजूर, असल में ये जो इस तरह की दुकानें हैं कुरान प्रिंट करते हैं या दीनी किताब प्रिंट करते हैं, उनके पास जो लेबर काम करती है ना, और लेबर लेबर होती है, उनकी तरबियत भी बहुत जरूरी होती है कि ताकि वो उनके अंदर अदब बढ़ता चला जाए।
अब खुद दुकानदार का अगर जहन हो ना तो वो सब कर सकता है, आमतौर पर है तो मुश्किलात, अल्लाह तौफीक दे तो सब कुछ हो सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मेरा नाम अदील नासिर है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक है मेरा। मेरा मिले सुनने से ये सवाल है कि रमजान में अक्सर रात को दोस्त मैच खेलने के लिए बुलाते हैं, और अगर हम इनको आगे से मना कर दे तो ये कहते हैं कि तू जितना नेक है हम जानते हैं, इस वक्त बंदे को क्या करना चाहिए?
तो सारे बोलते कि वाकई में नेक नहीं हूं, मैं तो नेक बनने के लिए तो कोशिश कर रहा हूं। दोस्त बुलाते हैं गपशप के लिए और खेलने के लिए, तो ये कतराते हैं, तो मदीना मदीना बिल्कुल कतराना, बल्कि ना बोल देना चाहिए। ऐसों से दोस्ती भी खतरनाक ही है, जा रहे वो बुला रहे हैं, वो नेकी से हटा रहे हैं, फिर ताना भी दे रहे हैं कि तू बहुत बड़ा नेक है, तो बोलो नेक नहीं हूं, बन नहीं सका हूं, चाहता हूं कि बन जाऊं, इस तरह का जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि आप दिल महसूस कर बैठ कर नाराज हो गए, नाराज हो गए इसका मतलब आप नेक हैं, और ताना दिया तो अपने आप को नेक ना समझे। लोग भले आपको नेक कहे परहेजगार कहे, खुद बंदा अपने आप को ऐसा गुनाहगार समझे, ऐसा गुनाहगार समझे, किसी के किसी ने नात का शेर भी है, मैं सबसे बुरा हूं निगाह करम हो, बारगाह रिसालत में उसने अर्ज किया है, हकीकत है मेरे लिए तो कम से कम फुल हकीकत है ये कि मैं सबसे बुरा हूं या रसूल अल्लाह निगाह करम हो, क्योंकि सबसे बुरा हूं तो सबसे ज्यादा आपकी शफाअत का हकदार भी हूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तेरा सानी कगाशा कोनो मका मुझे सासी भी उम्मत में होगा कहा, तेरे अफवो करम का शहे दो कोई मुझे से बढ़कर भी हकदार है, जुर्मो इसिया पे अपने लजाता जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है।
बना سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ امیر اہل سنت، ان چیزوں کے بانٹنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ اچھی پوسٹ ہے کہ اگر آپ دوا نہیں دے سکتے کسی کو، دعا تو دے ہی دیں، دعا میں پیسے نہیں لگتے، اور ہو سکے تو دوا اور دعا دونوں دینا چاہیے۔ علاج نہیں کر سکتے آپ یا علاج نہیں کروا سکتے تو عیادت کریں، اس کی اس کو تسلی دیں، صبر کی تلقین کریں، ہمت دلائیں۔ تو یوں مطلب انہیں کہ دو میٹھے بول بول دیں، مسکرا کر کچھ بات کر دیں، تو اس طرح بھی آدمی کو مطلب کافی دلجوئی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک اچھی نیت سے یہ کام کیے جائیں تو ثواب کے کام ہے۔ اچھی پوسٹ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام سید اسد علی ہے۔ ہماری فیلڈ جیسے کپڑے کی ہے، ہم کسٹمر کو دیکھ کے بعض وقت ہمارے دکاندار حضرات یا اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ ریٹ بتاتے ہیں، تو ہم بعض وقت کسٹمر کو ایک چیز 4,000 کی بتاتے ہیں اور وہ الحمدللہ 4 میں بک بھی جاتی ہے، اور کچھ کو ہم کم بتاتے ہیں، تو ایسا کرنا ہماری فیلڈ میں یہ جائز ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟
دام تو کم زیادہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بارگیننگ کرنے بھی حرج نہیں ہے، پر جھوٹ نہ بولے، دھوکا نہ دے۔ اور گورنمنٹ نے اگر ریٹ، حاکم نے ریٹ مقرر کیا ہے کسی چیز کا، تو آپ اس میں آگے پیچھے نہ ہو، لیکن ان چیزوں میں آپ کے کپڑوں میں رسم ہے تو عام طور پہ سا ریٹ وغیرہ فکس غالباً ہے نہیں، تو اپنی مرضی سے بیچ رہے ہوتے ہیں، پر جھوٹ نہ بولے، دھوکا نہ دے، رنگ پکا ہے اور کچا ہے، اور اس طرح کی کچے رنگ کو پکا کے کر بیچتے ہیں، کپڑا مضبوط ہے اور تار تار ہو جائے گا پھٹ کر، لیکن اس کا رنگ نہیں جائے گا، اس طرح کی باتیں جب یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو نہ کی جائے۔ اتنے کا خریدے، اتنے کا خریدے، یہ بھی بعض وقت جھوٹ بولتے ہیں لوگ، تو یہ بھی نہ بولا جائے۔
ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے سید صاحب کی کہ دکان میں جو بندہ داخل ہوتا ہے یہ اس کا پورا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتے ہوں گے نا، جوتے، چپل، گھڑی، کپڑے، ہاتھ میں موبائل، جب دیکھتے ہوں گے، تھوڑے چابی وابی دیکھتے ہوں گے، تو یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یار یہ اتنے میں تو لے ہی لے گا، اور اگر کوئی بازار ہلکا پھلکا نظر آتا ہوگا تو وہ گا یار یہ 4 میں نہیں لے گا، یہ تو لگتا ہے 2.5 میں تو لے ہی لے گا۔ تو یوں ہم کو دکاندار نے سمجھا دیا کہ ہم کو دکان میں جانا کیسے۔
ماشاءاللہ، لیکن ضروری نہیں ہے یہ مطلب جو کپڑے اور یہ روب داب ہوتا ہے اندر سے خالی ہو، اور جو غریب نظر آتا
ہے، یہی کہہ رہا ہوں آپ بولے ٹھیک ہے آپ کھاتے پیتے، لیکن تھوڑے سادے بن کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ
سستا مل جائے۔
تو بعدوں کا ڈاکٹر پوچھتے ہو تو آپ کماتے کتنا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ڈاکٹر فیس لیتے وقت آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی اس کے حساب سے، بعض ڈاکٹر نے مجھے بھی ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ایک جگہ فیس لگائی تھی کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، کیسے ہے، تو پھر جو کر کرا کر پھر ہی فیس لگائی تھی۔ تو یہ اپنا میں ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں، سنی سنی نہیں ہے۔
کیا بات ہے؟
تو یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہوگا کہ یار جیسا بندہ ویسا دام،
جیسا رونگ نمبر بھی لگتے ہیں اس میں.
صحیح کا لگتا ہوگا.
میں نے اپنا واقعہ تو پہلے بھی بتایا ہے
گائے والا.
جی جی جی
دوبارہ سنا دو.
بقرعید کے دنوں میں بس ایک دھن تھی کہ میں منڈی کا سب سے قیمتی جانور بارگاہ رسالت میں نظر کروں. یہ کیا کہ وہ جانور لیا, دادی کا حصہ, مرحوم دادا جان کا حصہ, سب بچ گیا. آخر میں سرکار کا ڈال دو, اچھا اور بچ گیا غوث پاک کا ڈال دو, جن کے ٹکڑے کھا رہے ان کا آخر میں بچا ہوا حصہ کیوں, سارا ہی ان کا. اس طرح میں نا تو میرا ایک ذہن بنا تو بہرحال وہ پیسے تو تھے نہیں میرے پاس, تو میں شادی اسی کا واقعہ نا, تو میں شہید مسجد امامت تھی میری, فجر کے بعد میں رو رہا تھا بیٹھا ہوا, مگر مجھے ایک دم وہ رقت تھی. میں سرکار کے نام پر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں, بچا کچا حصہ ڈالتے ہیں, پہلے سرکار کا نام ہو اور سارا ہی سرکار کا پورا جانور ذبح ہو. اب میں جیب دیکھوں تو میرے جیب میں کیا, تو ایک عیسائی بھائی دوست تھے میرے, وہ کیا ہو گیا, تو میں نے کہا یوں یہ ہو گیا, وہ بولا تو اس میں کیا, میں دوں گا پیسے یہ لو کر کے, وہ انہوں نے مجھے کچھ رقم دی. اور وہ بہت پرانی بات ہے, میں تو خوش ہو گیا, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے میرا دل بڑا خوش کیا اس نے. تو میں چلا گیا منڈی دو چار دوستوں کو لے کر, چلو بھائی لاتے ہیں منڈی کا بہترین جانور. میں گیا تو ایک جانور تھا وہ اچھا لگا, پھر وہ جانور جو تھا وہ اس پہ گاہک بھی لگے ہوئے تھے. عید کا دن یا دوسرا دن, عید کا شاید دوسرا دن ہوگا, وہ چھٹی تو ہو گئی تھی تقریباً. تو میں مطلب ایک جانور جو وہی کہ لوگ لگے ہوئے تھے اس پر, اب میں بھی کوشش کروں ہاتھ لگاؤں, تو وہ جو بیچنے والا مجھے لفٹ نہیں کر رہا تھا, کہ میرے کپڑے سادے سادے, جیسے میرے کپڑے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, تو سادے کپڑے تھے اور دوسرے وہ پارٹیاں لگی ہوئی تھی اس کے پیچھے. تو پھر میں نے اس کو بولا کہ یار غریبوں سے بھی بات کر لو نا, کہ یار لفٹ ہی نہیں کرا رہے. خیر اس طرح کچھ بولا, اچھا اچھا بولا, کیا میں کیا مانگ رہے. تو وہ ان کے اسٹائل ہوتی کان میں بولتے ہیں, تو کوئی اس نے اسٹائل کیا, تو میں نے بولا بارہویں شریف کے 12,000 لوگ ہیں. تو چونکا, فوراً ڈن کر دیا اس نے, فوراً لے لو, کیونکہ دوسرے لوگ کم دام لگا رہے تھے اس وقت کے 12,000, آج کے ہو گئے 5-7 لاکھ کا تو ہوگا وہ جانور. وہ تو اس نے فوراً ڈن کر دیا کہ لے جاؤ پکڑو, ہم نے لے لیا. اب وہ ساری پارٹیاں دیکھتی رہ گئی کہ یار یہ آدمی اتنا مالدار ہے, اسے جیب میں نکال کے نوٹ کی گڈی دے دی کہ لے 12,000. ہم تو لے کر چلے آئے ورن. تو یوں پھر دوسرے دن غالباً یا اسی دن شام کو قبرستان جا رہے تھے, بکرا پیڑی وہاں بھی لگتی ہے نا رستے میں, تو ایک آدمی مل گیا, بولا مولانا پہچان لیتے, مولانا تم کل وہ منڈی میں کیا یار تم نے مت کمال کر دیا, تمہارے بعد تو منڈی تیز ہو گئی تھی کہ بھائی لیوال نکلی ہے, بڑے بڑے خریدار آ رہے ہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے, رونگ نمبر بھی لگتا ہے کہ بعض وقت یہ کہ پٹیچر قسم کا غریب آدمی لگتا ہے. تو میں تو مالدار بن کے گیا تھا, اس سے پہلے غریب تھا, لیکن اب تو جیب میں میرا مال تھا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ سیدی آپ کو دیکھا ہے ماشاء اللہ, آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تحریر پڑھتے ہیں تو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اس عمر میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ نارملی پڑھنے کے لیے چشمہ ساتھ رکھتے ہیں, تو اس کا کیا راز ہے؟
رکھا نا میں نے بھی چشمہ. اس کو چشمہ ہی بولتے ہیں نا.
جی جی
اور بولو.
کتاب پڑھتے ہوئے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بغیر چشمہ لگائے بھی آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں.
کسی حد تک تو پڑھ ہی لیتا ہوں الحمدللہ
ماشاءاللہ.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ نا اب تو بچوں کی نظریں بھی کمزور ہو گئی ہیں, تو الحمدللہ میری نظر بس ہے, عمر کے حساب سے میری نظر مناسب ہے, اتنی کمزور نہیں ہے جتنی زیادہ تر لوگوں کی, خاص کر ان عمروں میں شاید ہو جاتی ہے. حالانکہ میرا تو کام لکھنے پڑھنے کا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, یہ چیزیں بھی, تو یہ نظروں کو تو کمزور کرتی ہیں چیزیں. اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کوئی ایسا حصار بنا ہوا ہے, کیا ہے اللہ پاک نظر بد سے بچائے. میرا آج سے نہیں, میرا بہت پرانا عمل ہے الحمدللہ, میں جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالخصوص اذان میں سنتا ہوں تو یہ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس نظر اس کی برکت ہے کہ میری نظر کو حصار بنا ہوا ہے کہ الحمدللہ چل رہی ہے. اللہ کرے چلتی رہے, کچھ پتا نہیں ہے کل کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا. آدمی بیٹھے بیٹھے نور چلا جاتا ہے. اللہ پاک نور مصطفیٰ کا صدقہ مجھے نصیب کرے کہ میری یہ نظریں دین کی خدمت کے لیے بس کام کرتی رہے, انہوں لکھنا پڑھنا سب ختم ہو جائے گا اللہ نہ کرے. یہ میں الحمدللہ نکل, ہم تو ہمارے تو گھروں میں بچپن سے ہم لوگ سننی ہیں, شروع سے سننی ہے, اور سنیوں میں یہ انگوٹھے چومنے کا سلسلہ ہے. اور بچے بچے کو ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے انگوٹھے چومنے کا. بچہ بچہ چومتا ہے کہوں یا تھا کہوں کیا کہوں, ہے تھا بکثرت تو آپ کو ثابت کرتے ہوئے دیر لگے گی, بہت دیر لگ جائے گی, رات نکل جائے گی ساری. کہاں چومتے, میں اگر بولوں نا کہ یہ موبائل دے دوں گا, سچی بولو کہ آج ساری اذانوں میں انگوٹھے چومے تو موبائل شاید میرا کہیں نہیں جاتا, واقعی نہیں چومتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, یہ ابھی بولا تو بھی کتنوں نے چوما, تو نہیں چومتے انگوٹھے نہیں چومتے. سچی بات ہے, پانچ نمازیں آج پانچ اذانیں, یہ موتقف ہی نہیں نا ہے کوئی سروس ہے کہ جس نے پانچوں اذانوں میں انگوٹھے چومے ہوں. جاگتے میں تو نہیں چومے ہوں گے, شاید نیند میں ہوں گے, ویسے جنرلی نہیں چومتے. کچھ چومتے لیکن ایک تعداد ہے جو نہیں چومتے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یا تو یہ میرا خیال ہے نگران شورا نے کوئی فضائل وغیرہ بیان کیے, انگوٹھے چومنے کیے ہیں نا, اس کے بعد سے چومتے ہوں گے. یہ تو آپ کا کمال ہے یار, انگوٹھے چموا دیے اس قوم کو. نہیں چوم میں جنرلی اب چھوڑ دیا ہے, پہلے بہت چومتے تھے اور اس پر تو بڑی بحثیں ہوتی تھی, اب بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں, چومتا ہی نہیں جنرلی. مطلب خود میں نے نوٹ کیا پورے پورے مجمع میں آپ لوگوں کو دیکھا نہیں چومتے. اب کچھ یوں دیکھا کہ آگے آگے کچھ نظر آتے ہیں چومنے والے, لیکن ابھی اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آج ہی ہو سکتا ہے یا آج یا کل کوئی فضائل اس کے کل
انہیں دنوں میں ہوئے ہیں کچھ
فضائل بیان ہوئے الحمد للہ ماشاء اللہ. نہیں تو فضائل تو واقعی اس کے کافی ہیں, اور اس انشاءاللہ اگر یہ انگوٹھے پابندی سے ہم چومتے رہے ہماری نظریں جائیں گی نہیں, چشمے ہوں گے تو اتر جائیں گے. ایک دور میرے اوپر گزرا ہے چشمے لگانے شروع کر دیے تھے میں نے, پھر میں نے سائڈ میں رکھ دیا. نہیں یار آپ کے بھی اتر گئے چشمے. اچھا انگوٹھے چومنے سے یا پتا کیسے چلا؟ ایک حسن حسن دم کروایا تھا کسی سے ماشاء اللہ. تو یہ کہ یہ چومتے رہیں گے تو انشاءاللہ انگوٹھے آپ کے مطلب بنے گئے, وہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا انشاءاللہ. اور یہ انگوٹھے چومنا یہ اتنا پرانا ہے, سب سے پہلے کس نے چوما تھا پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے تو یہ بھی بتایا گیا ہے اللہ, یہ بتایا نہیں پڑا ہوگا.
اس دن یہ بھی بات ہوئی تھی,
بات ہوئی تھی سب سے پہلے کس نے چومے,
انگوٹھے چومنے میں کس کی یاد آتی ہے
سب سے پہلے؟ چلو کوئی بول تو پڑو. حضرت ابو بکر صدیق جی, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اور نور مصطفیٰ کو چوما تھا, ان کے صدقے ابھی تک یہ سنیت نسبت تعظیم مصطفیٰ, سارے نبی تعظیم مصطفیٰ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک تعظیم ہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, انگوٹھے چومنا. قرآن کریم ہم چومتے ہیں تعظیم کی نیت سے چومتے ہیں, اندر تعظیم کی وجہ سے چومتے ہیں, ورنہ ہر کتاب کو ہم نہیں چومتے, قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں. اور ان میں بعض صحابہ کرام بھی چومتے تھے, یعنی جن کا روایتوں میں چومت, فاروق اعظم چومتے تھے ہے نا قرآن کریم, عثمان غنی چومتے تھے رضی اللہ عنہما. تو پھر قرآن کریم چومنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا, انگوٹھے چومنے میں بعضوں کو وسوسہ آتا ہے. تو بہرحال بھول ہے, آنا نہیں چاہیے. روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم شریف کو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھے تھے. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ آپ کی، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جو تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ محمد قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اور یہ ہے اذان کے لیے، یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ اذان کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے کی ممانعت تو نہیں ہے، تعظیمن چوم تو سکتے ہیں جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ تو ہر اذان پانچوں اذانوں میں چانس تو ہے یار، توجہ کی بات ہے. اب سب کے سب یہ سحر بنا لو، انگوٹھا تو چومنا انشاءاللہ. آپ انگوٹھے چومو گے آپ کو مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو، تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا، نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں یار، اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں، سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے ہم زیادہ کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم تو اب یہ طے ہوا، جتنا ممکن ہو کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے.
آیت کریمہ، اچھا جی ماشاءاللہ پہلا بیان فرما لیں،
آپ بولو.
آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ کے اندر ما کان محمد، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو جب بیٹھ کر ہم آیت کریمہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
اذان خطبہ، خطبہ، تلاوت اور نماز، چار مقامات پر انگوٹھے نہیں چومنے. یہ فتح رضویہ شریف میں جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ پاک کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کے صلب میں ہے، یعنی آپ کی پیٹھ میں تشریف فرمائے، اور یعنی وہ پیٹھ میں ہونا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں پیٹھ میں ہونا کس کو کہتے ہیں، تو صلب سے پھر وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے. تو وہ آپ کے صلب میں اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا تو اس نور نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھا، اسی لیے اس انگلی کا نام، اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ، آئینے کی طرح ظاہر فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا. بس یہ سنت، یعنی یہ طریقہ آپ کی اولاد میں جاری ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا. صلو علی الحبیب. حوالہ تفسیر روح البیان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 جلد 7 صفحہ نمبر 229. یہ ہے کہ اندھا بھی نہ ہوگا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے سارے. علامہ دائلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. حوالہ المقاصد الحسنہ للسخاوی. حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. ان کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ, جنہوں نے درود شریف کی فضیلت کی بھی کتاب لکھی ہے. اچھا کشف الخفا یہ حوالے ہیں اس کے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ, پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. تو ماشاء اللہ آنکھوں کا علاج بھی اس میں, یہ حوالے بھی موجود ہیں. تو یہ مطلب فیضان صدیق اکبر کتاب مکتبۃ المدینہ کی, اس میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس کے 182 نمبر صفحہ سے یہ فضائل شروع ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. تو اور بھی کئی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اب یہ کہ آپ بھی چومیں گے, ناظرین بھی چومیں گے, ناظرات بھی چومیں گی انشاءاللہ. اس طرح بہنوں کو بھی فضیلت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو سکھایا جائے. دیکھو ہمارے اپنے بچے تو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے میرے آتے ہیں تو یہ ان میں سے بعض چوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے یہ, لیکن جنرلی اب کم ہو گیا ہے, ختم نہیں ہوا کم ہو گیا. آج سے پھر انشاءاللہ عروج شیطان کی شامت. یہ کیا ہو گیا, یہ تعظیم رسول سے بڑا چڑھتا ہے, وہ چڑھاتے رہیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے. صلی اللہ علیہ محمد. جنید چومتے ہیں اسے انگوٹھا, آئیے اپنے حساب سے بچے تو اسے بڑے بھی کیا کریں پروپر تھوڑی سب چومتے ہیں. یعنی طریقہ یہ کہ جیسے مؤذن جب پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے یہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, جب دوبارہ یہ کہے تو اب کہیں قرۃ عینی بھی کہ یا رسول اللہ ہے, یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے, آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر, اے اللہ میری آنکھ سننے اور دیکھنے کی قوت مجھے نفع عطا فرما, قوت سے مجھے اے اللہ پاک میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت پہ لے جائیں گے. یہ رد المعتار اس کو شامی بھی کہتے ہیں, فتاوی شامی, اور یہ وہ فقہ حنفی کی کتاب ہے کہ جو سارے کے سارے اس کو استعمال کرتے ہیں. انگوٹھے نہیں چومیں گے, ہم چومیں گے تو آنکھیں نکالیں گے, لیکن ایسے لوگ بھی یہ رکھتے ہیں رد المعتار. یہ حقیقت ہے تمام دار الافتاء جو حنفیوں کے نا اس کی یہ ضروری کتاب ہے رد المحتار, اس کے حوالے سے یہ ہے. اور علامہ متعنی بالسمع والبصر میں مطلب بتانا بھول گیا تھا, الحمدللہ اس پر میرا عمل ہے. قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ پڑھتا ہوں میں اس وقت ذہن میں, تو یہ بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, کہ جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. اور یہ شعر تو ہم پڑھتے سنتے ہیں, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے.
یہ جو ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے ہیں؟
جی ہاں پہلے کے, اعلی حضرت سے پہلے کے حضرت شامی. جی جی رد المحتار والے عربی کی کتاب ہے, اردو ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, مشکل ہے, ہوا ہے اردو. اچھا اس کے تو ہیں کئی جلدیں, ویسے شاید 11 جلدیں شاید, الگ الگ مطابق کی الگ الگ جلدیں. زخیم کتاب ہے اور فقہ حنفی کی معتبر کتاب, اور اس سے مطلب فتوے تیار ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی مان لینا چاہیے, یہ انگوٹھے چومو اور چومو اور بڈھے ہو کر بھی اپنی آنکھیں سلامت دیکھو, انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. نظر اونٹ کو دیگ میں اور بندے کو قبر میں گاڑ دیتی ہے, نظر خطرناک ہوتی ہے. تو کہیے ماشاء اللہ.
جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, جو نام
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ تھا رد المحتار کا, تو 1252 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. یعنی اب بھی چل رہا ہے 15ویں صدی, 1446 1252 تقریباً 200 سال پرانے بزرگ ہیں یہ. ہاں یہ اعلی حضرت کا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعلی حضرت پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ساری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے تھوڑی ایجاد دیکھی ہے, پرانی کتابوں سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے اردو میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ مستحب, یہ ہے مستحب, کوئی چومتا نہیں ہے, گناہگار نہیں ہے. جو منع کرتا ہے وہ گناہگار ہے, کہ ایک جائز کام کو منع کرتا ہے اس کو کیا رائٹ ہے, کیوں منع کرتا ہے؟ نیکی سے روکنے والا وہی ہے, اور نیکی سے روکنے والوں کے لیے پھر قرآن کی وعید منع للخیر, یہ ولید بن مغیرہ کی صفت تھی کہ جو مطلب 10 برائیاں اس کی قرآن نے بیان کی, کیونکہ اس نے معاذ اللہ سرکار کی برائیاں کی تھی, تو سرکار میں تو کوئی برائی ہے نہیں, اس کی جو برائیاں تھی قرآن نے اس کو پیش کر دیا, اس کے کارنامے ظاہر کر دیا. تو اس میں ایک یہ تھا منع للخیر, بلائی سے بڑا روکنے والا, روکنے والا نہیں بڑا روکنے والا, بہت روکنے والا. تو یہ بلائی سے روکتا تھا ولید بن مغیرہ, کافر تھا. تو یہ صفت بعضوں میں ہوتی ہے, تو یہ مستحبہ سے روکتے ہیں. ابھی یہ جیسے انگوٹھے چومنا, اس سے رکاوٹیں بعض لوگ کھڑی کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, وسوسے ہیں کہ غلط فہمیاں. رمضان میں سجاوٹ کا ہم نے کہا نا, اب چونکہ ہم نے کہا, اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے ابھی تک تو کوئی سنا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو, مجھ تک نہیں پتا چلا, ہو سکتا ہے نہ ہی کرے, وہ جشن ولادت پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے, اس پہ منع کرتے ہیں. یہ بھی ذرا برائی اچھائی سے روکنے کی ہی بات ہے, کہ جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا اس کو ہو آ رہی ہو, آپ کون ہیں روکنے والے؟ تو نہ کریں ٹھیک ہے, سجاوٹ نہیں کرنی ہے, نہیں کرنی, نہیں کی. برا نہ سمجھے اس کو, جو کرتا ہے اس کو غلط نہ سمجھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ پیچھے سے رمضان شریف کی سجاوٹ بے شمار لوگوں نے نہیں کی, تو اس کو ہم برا تھوڑی کہتے ہیں, نہ وہ اس کو برا کہتے ہیں. ابھی تک تو میں نے سنا نہیں کہ کسی نے اس پر کوئی اختلاف کیا ہو کہ یہ اب کیا مہم چلی ہے سجاوٹ ہوگی. یہ تو ایسی چلیے گا, اب تو اللہ کرے گا رکے گی نہیں. آئندہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ کے دلہن کی طرح آپ کو سجے ہوئے نظر آئیں گے. باقی ابھی میں تو ابھی سے کہتا ہوں ٹائم ابھی ہے, ابھی نومی رات ہے, 20 دن پڑے آپ کے پاس, 21 دن پڑے, ابھی بھی تھوڑا سجاوٹ کرو. اب تو مطلب یہ نا کہ میں نے کچھ یوں کچھ بولا ہے, اب تو آپ زیادہ مطلب لاج رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان کریم میں ایسی سجاوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی, غیر مسلم دیکھ کر رمضان شریف کی ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اسلام کے قریب آ جائے انشاءاللہ. تو آپ خوب سجاوٹ کریں اپنے مکانات کی, اپنی عمارات کی اور اپنی گلیوں کی, مگر اس کے لیے چندے نہیں کرنے, یا مطلب اپنی جیب سے جو کر سکتا ہے وہ کرے. ہم اس کی چندے کی اس لیے ترغیب نہیں کرتے کہ اربوں روپے خرچہ دعوت اسلامی کا ہے, یہ پیسے اس میں چندے میں آپ لگ جاؤ گے تو یہ جامعات المدینہ, یہ مدارس المدینہ, علماء پروڈکشن, حافظ پروڈکشن, جو آج سینکڑوں بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں حافظ مسجدیں سنبھالے ہوئے ہوں, نمازیں پڑھا رہے ہوں, تو ان کا پروڈکشن کون کرے گا؟ اس کے لیے پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بھی دیگر دعوت اسلامی کے کئی کام ہیں جن میں بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مدنی چینل سارے کا مفت تھوڑی چلتا ہے, یہ تو پیسے پیتا ہے, کتنا خرچہ ہے. یہ بھی ایک الیکٹرانک مبلغ ہے نا, تو دنیا بھر میں یہ دین پہنچا رہا ہے, تو اس کے پیسے تو لگتے ہیں نا. مفت میں تو پتہ نہیں کتنے تو ہمارے مطلب پاس اس کے کام کرنے والے ہیں, پورا ایک نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ, سب کو تنخواہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سب کا پیٹ مانگتا ہے اور دینا بھی انڈرسٹوڈ ہے, شرن جرم بھی نہیں ہے. کتنی مسجدیں, ہزاروں یا ہزار مسجدیں, کتنی مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائی, تو پیسے تو چاہیے نا اس کے لیے. تو اس لیے وہ اپنے پلے سے, یہ الگ بات ہے کہ دو تین دوست انڈرسٹینڈنگ ہے اور انہوں نے مل کر کچھ گلی سجا دی, دو تین تاجر ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں, باقاعدہ چندہ نہ کریں کہ یار اتنے میں نکالتا ہوں, ہاں بھائی اتنے یار تم دے دو نا, اپنے مل کے کر لیتے. تو یہ دو آدمی تین آدمی, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ باقاعدہ کوئی چندے کی مہم چلی, چندہ مہم نہیں, آپس میں مل کے بس گلیاں سجائیں, محلے سجائیں, اور ایسا رمضان کریم کا دبدبا بچوں کے بھی دلوں میں بیٹھ جا کے کچھ ہے یہ مہینہ, کچھ ہے کچھ نہیں, بہت کچھ ہے یہ مہینہ الحمدللہ.
حضور آپ کو یو کے کی آواز سناتا ہوں, یو کے سے آئی ہوئی آواز چلائیے.
ڈاکٹر زیرک اتاری, یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عزوجل اسلام اس وقت دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ بڑھنے والا دین ہے, اور ہر سال لاکھوں خوش نصیب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں. مسلم ممالک میں تو شاعر اسلام کو عقیدت اور احترام سے منایا ہی جاتا ہے, لیکن اب تو کئی غیر مسلم ممالک میں بھی شاعر اسلام کو حکومتی سطح پر عقیدت اور احترام سے منایا جانے لگا ہے. اس کی ایک مثال یو کے ہے, جہاں پر کئی شہروں میں میلاد شریف کے موقع پر حکومتی عمارتوں کو بھی خصوصی طور پر سبز لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں بھی حکومتی سطح پر چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے, بشرطے کہ یہ ابھی کم شہروں پر ہے لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے. جیسے لیسٹر شہر کی لوکل گورنمنٹ ہر سال آمد رمضان پر لائٹوں اور جھنڈیوں کو مخصوص گلیوں میں سجاتی ہے. یہ لائٹیں اور جھنڈیاں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سجی رہتی ہیں اور عید الفطر کے بعد ہی ان کو اتارا جاتا ہے. دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت اور نگران شورا کی ترغیب کی برکت سے پچھلے چند سالوں سے میلاد شریف کی سجاوٹ اور چراغاں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو جاتا. گھر تو گھر بل بورڈز اور مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی دھوم دھام سے ماہ میلاد کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے. رمضان المبارک میں عموماً اندرونی طور پر ہی گھروں کو سجایا جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ عزوجل اب امیر اہل سنت کی ترغیب پر بیرونی سجاوٹ سے بھی عشاقان رمضان کے گھر ایک دیدنی منظر پیش کریں گے.
ماشاءاللہ انشاءاللہ دیدنی منظر پیش کرنا ہے, اپنی عمارتیں باہر سے بھی سجانی ہے, اندر سے بھلے سجاتے ہیں باہر سے بھی سجائیں, اور گلی چھوٹی چھوٹی گلیاں گھر کے پاس ہوتی ہیں, گھر کے پاس کچھ تھوڑی سی بتیاں, لیکن بمبو نہیں گاڑنے, ستون نہیں گاڑنے جس سے راستے بند ہوں, کسی کو تکلیف ہو, چوری نہیں کرنی بجلی, بجلی چوری گناہ ہے, جو بھی اس کا بل پیمنٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ رات کو جب تک چہل پہل ہے اس وقت تک روشنی رکھنی ہے, جب چہل پہل موقوف ہو جائے, رک جائے, سناٹے ہو گئے, کوئی نکلتا نہیں, تو یہ بتیاں بجھانی بھی ہے, پھر نہیں کہ اسے اسراف میں چلا جائے. گھر میں بھی جب لوگ سو گئے تو اب اس کا بتیوں کا جلنا چیمانی, اب یہ جو نارملی کوئی بلب اگر آپ رکھتے ہیں گھر میں آنے جانے والوں کی سہولت کے لیے, بس وہی جو ہے یہ سارے اضافی جو روشنی آئے یہ ختم کرتے ہیں. اور جب آپ لوگ جاگ رہے ہیں, سے دل مسرور ہو رہے ہیں, تو اس وقت تک بھلے یہ جلتے رہے, فوراً پھر جب ایک بھی فرد نہ رہے, سبھی سو جائیں, تو آپ بند کر دینا ہے. جیسے جشن ولادت میں ہم ترغیب دلاتے ہیں بند کرنے کی, تو یہاں بھی یہی کرنا ہے ہمیں, اور نیت کرنی ہے کہ ہم ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے یہ روشنی کر رہے ہیں, ماہ رمضان کی خوشی منا رہے ہیں, اس کی تعظیم کے لیے روشنی کر, تو ثواب ملے گا تعظیم کی نیت کریں گے. تو ابھی تک کوئی ایسی مطلب آ جائے نا خوشخبری کہ بھائی ہم نے گلی سجانی ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو سجا کر اس کی ویڈیو بھیجیں گے مدنی چینل کے لیے, تو مزہ آ جائے گا, کوئی پیغام آ جائے گا. تو اور عمارتیں بھی سجانی ہے انشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ.
آج کا وظیفہ مراد پوری ہو, یا رحمانو 11 بار, اول آخر ایک درود شریف. فرض یا نفل روزہ کھولتے وقت سورج غروب ہونے سے معمولی وقت پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیجئے, اور وقت ہونے پر اب افطار کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم دل کی مراد پوری ہوگی. نیچے ایک شعر بھی لکھا ہے, اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے, عاشقوں نے کیا چرا ہے, مرغبا کیا گھروں کو چمکایا, واہ کیا بات ماہ رمضان کی,
واہ کیا بات ماہ رمضان کی.
مدنی چینل کے ناظرین, کل 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کو 17 سال مکمل ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ذریعے کس کس کو کیا کیا برکتیں ملی, آئیے آپ کو ایک مدنی بہار دکھاتے ہیں.
میں محمد اکبر اٹاریا, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں روز دکان پہ مدنی چینل دیکھتا ہوں, اور مدنی چینل کے ذریعے ہی میں حضرت امیر اہل سنت کا مرید ہوا اور سر پہ امامہ سجایا. ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاح الدین اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں نے 2014 میں مدنی چینل لگایا, اور اس کی برکت سے باقی تمام چینل بند ہو گئے, اور اب میری دو بیٹیاں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کر چکی ہیں, اور ایک بیٹی اور بیٹا درس نظامی کر رہے ہیں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں, جزاک اللہ خیرا.
گھر کا ماحول بہت پہلے کے خراب تھا, جس کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں گھریلو معاملات کافی بگڑے ہوئے تھے. گھر میں کیونکہ ایل سی ڈی وغیرہ ٹی وی وغیرہ تھا, تو جس کی وجہ سے مدنی چینل دیکھ کر سب سے پہلے والدہ نے دیکھا, والدہ نے دیکھ کے پھر اس کے بعد والدہ کو بہت اچھا لگا، درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اگر دادا ابو کی بات کریں تو دادا ابو بھی جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہی یہی بات کرتے تھے، وہ مدنی والا چینل لگائیں، وہ مدنی والا چینل لگائیں، وہ ہریوں پگوں والا چینل لگائیں۔ پھر والدہ جب بھی اسلامی بھائیوں کو دیکھتی تھی، ہر امامی انہوں نے پہنے ہوتے تھے، خود بھی درود پاک پڑھتی تھی، تو پھر التجا کرتی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں، کاش میرے بھی بچے اسی ماحول میں آ جائیں۔ اسٹوڈنٹ کی لائف میں تھے، پینشل پہنی تھی اور کہنے کے نہ داری تھی نہ امامہ تھا، تو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل ایک دن ایسا ہوا کہ نگرانی شورا کا بیان تھا اور بری جو ہے شب برات کی اجتماع تھا، تو وہ لائیو چل رہا تھا، تو دادا ابو سارے گھر والے دیکھ کر بیٹھے تھے، تو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا والدہ بھی رو پڑی، دادا ابو رو پڑے، تو پھر وہاں سے مجھے جو ہے نا الحمدللہ ترغیب ملی، جذبہ ملا، جس کی وجہ سے میں الحمدللہ کہنے کے پھر قافلے میں سفر کیا۔ قافلے میں سفر کرتے کرتے پھر الحمدللہ 12ویں بھی مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر جامعۃ المدینہ وہ بھی ماشاءاللہ سٹارٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ برا بھائی جو ہے اس نے بھی مدنی چینل دیکھ کر ہی 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد سر پہ امامہ سجا لیا اس نے، تو سارے محلے والے دوست احباب دیکھ کے کہ یہ اس کو ہو کیا گیا، لیکن گھر والے خوش تھے ماشاءاللہ۔ اگر میری سسٹر ہے جو ہے وہ بھی الحمدللہ نیک اعمال کی عامل بن گئی مدنی چینل کی وجہ سے،
الحمدللہ مدنی چینل لائے گا گھر گھر بہار۔
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔
میں آپ کو یہ کلام کا بتاؤں، ابھی تو یہ اس کلام کا یہ شعر کیا تھا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، یہ اس وقت کا کلام ہے جب مدنی چینل نہیں آیا تھا، یہی فیضان مدینہ پیچھے امیر سنتے کمرے کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مدنی چینل کی ابھی پرمیشن کی باتیں چل رہی تھیں کہ مدنی چینل کی پرمیشن لینی ہے، اور امیر سنت کو درخواست کی تھی کہ مدنی چینل پر کلام لکھیں کہ مدنی چینل، تو یہ کلام ایسا تھا کہ پورا کلام جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا اصول بن گیا، کانسٹیٹیوشن بن گیا کہ یہ ہے مدنی چینل۔ تو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر، اور مدنی چینل سنتوں کی لے آیا گھر گھر باہر، الحمدللہ۔ یہ اس پورے کلام کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی مدنی چینل آیا نہیں تھا، مگر مدنی چینل کیسے آئے گا اور یہ کیا لائے گا اور یہ کیسے لائے گا اور یہ کس طرح لائے گا، یہ سارے اس کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل لایا مدنی چینل لایا مدنی چینل لایا مدنی چینل لایا، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، مدنی چینل لایا
آیا
مدنی چینل لایا مدنی چینل لایا مدنی چینل لایا۔
مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی فیملی ممبر میں مدنی چینل کے ذریعے کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے یا کوئی مدنی بہار ہے، تو وہ آپ کو نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے 0308262600، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیج دیجئے، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی مدنی بہار مدنی چینل پر دکھائی جاتی رہے گی۔
ضروری نہیں دکھائی جائے، بعض وقت آواز درست نہیں ہوتی، مناظر درست نہیں ہوتے، بعض وقت ایسی گفتگو ہوتی ہے جو چلانی درست نہیں ہوتی، تو آپ بھیج دیں. اگر مدنی چینل کے جو معیار ہے جس کا یہ اس پر پوری اترے گی تو یہ چلائیں گے، اس کو ایڈٹ کر کے، اس کو نوک پلک سنوار کے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ جس نے بھیجا اس کی چل گئی، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہر معاملے میں جو بھی سوال آپ بھیجتے ہیں اس کے بھی یہی صورت ہے کہ یہ چلانا ان کی ثوابدید پر ہے، کہ یہ بعض اوقات آواز میں گرگراٹی اور کیا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بولنے میں احتیاط نہیں ہوتی، کہ جیسے ہم بول رہے ہیں اب یہ بول رہے ہیں، اور داڑھی سے ٹکرائے گا نا تو گرگراٹی آئے گی. کئی بار آپ نے دیکھا ہو سوتی پیغام میں اپنے ماحول کے سہ بھائیوں کی آواز میں گرگراٹی ہوتی ہے. ایک یہ ہے، کبھی پنکھا چل رہا ہوتا تو اس کی آواز ہوتی ہے، کبھی اے سی ہوتا ہے، اے سی بھی بعض اوقات دھمال ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی بھی آوازیں ہوتی ہیں. تو یوں مطلب پرسکون جگہ پر، تھوڑا فاصلے پر، داڑھی نہ ٹکرائے، لباس نہ ٹکرائے، اس احتیاط سے اگر ہوگا اور آواز صاف ہوگی، کمرہ بند کر کے کرنے سے آواز بہت کوالٹی بن جاتی ہے. اس کے لگانے کے مائک بھی آتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں، تو جتنی آواز صاف ہوگی اتنا مطلب یہ کہ اور نپی تلی ہوگی انشاءاللہ یہ لوگ چلائیں گے. آپ بھیج دیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نہ چلے تو گلا شکوا نہیں، ایڈوانس میں معذرت. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. آپ پڑھیں گے دعا، کل بولا تھا یاد کر کے آنا، بھول گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت فیضان رمضان میں یہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول، اس کا عمل مقبول ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاء
اللهم
اللهم
سلمني
سلمني
من رمضان
من رمضان
وسلم رمضان لي
وسلم رمضان لي
وسلمه مني
وسلمه مني.
صلوا على الحبيب
ما شاء الله. تيجينا اب لينا بڑی گری نا، مجھے خوشی تھی، اب یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
آخر رمضان میں اترا ہے قرآن، واہ کیا بات ماہِ رمضان کی، یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہِ رمضان کی. مرحبا 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 ہے رمضان، کیا بات ماہِ رمضان کی.
حدیث نبوی ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرد میں خوشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے.
الحمدللہ پاپا جان، ہم نے اپنے رمضان کی ڈیفینیشن کہہ لی.
وقت سحری کا ہو گیا، جاگو
حضرت صدیق بھی
جنتی، جنتی
حضرت عثمان بھی
جنتی،
طلحہ جنتی جنتی.
میرا نام جنت ہے، میری عمر 4 سال ہے، آج میرا پہلا روزہ ہے.
ظاہر بابا جان، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے.
دعوت اسلامی زندہ باد.
کیا بات ہے، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صد کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه مني. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرا نام محمد ذیشان ہے اور امیر اہل سنت سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں شاپ پہ ہوتا ہوں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھول چوک میں جو ہے نا ہمیں حساب کتاب کا فرق ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں کسی کسٹمر سے زیادہ لے لیا حساب کتاب میں، جیسے ٹوٹل میں مجھ سے مسٹیک ہو گیا، تو اس کے لیے صحیح کیا ہوگا؟ میرے کو اس چیز کی رہنمائی کر دیجیے گا.
جو طے ہونے کے بعد جو زائد رقم اس کی طرف سے آ گئی، ظاہر تو اس کو دینی آئے گی، یہ نہیں کہ مطلب اس نے خود دی ہے میں نے تھوڑی مانگی ہے، یہ نہیں، اس کو دینی پڑے گی. بول میں بےچارے نے دے دی ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور جب یہ مل جائے تو اس کو اس کی رقم دے دی جائے. اب ملنے ہی نہیں، اگر امید ہی نہ رہے ملنے کی، تو اب یہ کہ اس کو خیرات کر دے، کسی حقدار کو دے دے، غریب مسکین کو دے دے. اور جب وہ بندہ مل جائے گا بھائی میں نے اس دن اتنی رقم آپ کو زیادہ دے دی تھی، حساب میں نے کیا تو پتہ چلا، تو اب آپ کو اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میں نے تو اس کو پھر یاد نہیں تھا، مجھے ڈھونڈ نہیں سکا، آپ کو میں رائے خدا میں دے دیے. اگر تم چاہو تو اس کو باقی رکھو جو میں نے دیا، ثواب پر ہاتھ رکھو، یا چاہو تو یہ لو، اب دینی تو آئے گی آپ کو. اگر وہ مانگتا ہے مجھے رقم تو دینی پڑے گی، بھلے آپ نے رائے خدا میں خرچ کر دی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا. شریعت پر حکم کرنے پر ہم ویسے حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا آپ کو، جب آپ نے رقم مالک نہ ملنے کی وجہ سے دے دی کسی غریب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ایاز صدیقی ہے. میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ میں کوٹ پینٹ کا کام کرتا ہوں، پارٹیوں سے اکثر کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چیز لگا کے دیں گے آپ کو، مگر مارکیٹ میں وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ ہم دوسری چیزیں لگا کے دیتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے، نہ اس میں ہمیں نقصان ہے نہ فائدہ ہے کچھ، مگر مارکیٹ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے. اگر پارٹی کو سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں، تو مجھے بتائیں ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط.
غلط ہونے کی وجہ آپ نے بتا دی نا کہ پارٹی کی سمجھ میں نہیں آتا، تو پارٹی کو اعتماد میں لے کر ہی پھر وہ آپ بنا سکیں گے. ویسے بنا کر چپ چاپ اس کو دے دی، یہ تو دھوکہ تو ہوا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے.
سحری کے وہ لمحات، وہ افطار کی گھڑیاں، ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، قرآن مبارک.
خوشخبری ہو آیا پس رحمت کا زمانہ، بخشش کے حوالے سے اسے دنیا نے جانا،
اس عشرہ غفران کی ہر آن مبارک،
اس عشرہ غفران کی ہر آن مبارک،
رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان رمضان ہے رحمت رحمان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے فیضان رمضان فیضان رمضان
تو مختلف ممالک کے مناظر تھے فیضان رمضان چاروں طرف اپنا رمضان چاروں طرف اپنا فیض لٹا رہا ہے الحمدللہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کریم کی فضیلت اس کی مخلوق پر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤمن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے اور جو مؤمن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں
مدنی چل کے ناظرین مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں 8 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر 1 گھر کے آس پاس ہر طرف سے کتنے کتنے گھر پڑوسی کہلاتے ہیں جواب 40-40 گھر سوال نمبر 2 وہ کون سا خوش نصیب ہے جسے عالم دین نہ ہونے کے باوجود قیامت کے دن عالم دین کی اعزازی حیثیت عطا کی جائے گی جواب 40 حدیثیں لوگوں تک پہنچانے والا سوال نمبر 3 جنت کے اس دروازے کا نام بتائیے جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے جواب ریان درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام عبدالعلیم عمر کوٹ غلام مصطفیٰ عطاری گجراوالا غلام مرتضیٰ ڈھیر کی سندھ بنتے عبدالقیوم ٹنڈو جام حسن رضا کوٹ ادو محمد رحیم عطاری اوستا محمد بلوچستان محمد کاشف عطاری معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی ان سلیکٹڈ ناموں سے ڈراک یعنی قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام حسن رضا کوٹ ادو ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم مدنی چل کے ناظرین مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے یوٹیوب چینل ہے اس پر مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان سوالات کے جوابات تیار کر سکتے ہیں آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر 1 سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے سوال نمبر 2 اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے والے کو کیا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا سوال نمبر 3 علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-12555-54 پر دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش
العظیم لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله رب السماوات
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
ورب
العرش العظيم
رب العرش العظيم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہ
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك
واتوب
اليك صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
اللهم
سلمني
من رمضان
وسلم رمضان لي وسلم رمضان لي
وسلمه مني
وسلمه
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
ناظرین, قرآن پاک کے بعد سب سے آتھنٹک کتاب جس کو کہا جاتا ہے, سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کو پڑھنا اتنا آسان ہو جائے گا اور سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا. جی ہاں, مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی کمال کی کتاب مختصر صحیح بخاری کی شرح ضیاء القاری جاری کر دی ہے, اور یہ کمال کی کتاب ہے. اس میں 2224 احادیث ہیں. قبلہ مفتی حسان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ کمال کا کام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں اس کے تحت اتنے خوبصورت انداز میں اس کے مدنی پھول ہیں, اور اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا, اس سے متعلق کچھ ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں, اور بہت طویل بات نہیں کی گئی ہے, بہت آسان کر دیا. مبلغین کے لیے خزانہ ہے, علماء کے لیے خزانہ ہے, وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو بیانات کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نبی پاک کی باتیں پڑھنی چاہیے نا. تو یوں سمجھیے یہ ابھی تو پہلی جلد ہے, ابھی تو اس میں اور بھی بہت کچھ آنا ہے. یہ 1700 روپے اس کا ہدیہ ہے, ضرور حاصل کیجئے. ماہ رمضان میں پڑھتے جائیے, احادیث کا فیضان حاصل کرتے جائیے, اور یہ بہترین تحفہ ہے رمضان میں کسی دوست کو دینے کا. کسی کے گھر جاتے ہیں سحری یا افطاری کا, سبحان اللہ میں گھر سے واپس آ جاؤں گا اور اس کے گھر میں میرے آقا کی پیاری باتیں رہ جائے گی, تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. آئیے مکتبۃ المدینہ سے ضیاء القاری کو حاصل کیجیے.
مکتبۃ المدینہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہاں ہمارے سمایا نگی بین مانگے دیا اور اتنا دیا
ان کا تو شیاں رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے
فاروق ثانی کن کا لقب ہے؟
حضرت عمر فاروق.
یہ تو فاروق اول ہے. تو رضا خبر آ گئی وہ تیرے کسی اور سے لے لی.
حضرت عمر بن عبد العزیز.
جواب درست ہے رحمت اللہ. سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیے.
ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہر درست جواب پر انشاءاللہ ہم وہ دو رسالے دیں گے جس میں امیر علیہ سنت نقل چہل حدیث کی 40 حدیث پاک کی جو ترغیب دلائی تھی وہ رسالے انشاءاللہ ہر درست جواب پر دیں گے اور ہر رسالے میں الحمدللہ 40 احادیث موجود ہیں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی.
اللهم متعني بسمعي و بصري.
جواب درست ہے. اس میں بہت سوری لکھا جب مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا.
اللهم افتح لي ابواب رحمتك.
جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا، یعنی کس عمر میں فرمایا؟
چالیس سال کی عمر میں.
جواب درست ہے. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی؟
حضرت نوح علیہ السلام.
جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کتنے سال گزار کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی؟
تیرہ سال. آپ نے مکہ میں تیرہ سال گزارے، پھر ہجرت فرمائی مدینہ پاک میں.
کل سال، یعنی اعلان نبوت نہیں، پیدائش سے لے کر، یا مراد یہ میری سوال کی؟
مکے میں دس سال اور تیرہ سال مدینہ پاک میں.
دیکھیں کہ آپ سوال جو نا ذرا سن لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں کتنی عمر شریف گزاری، کتنے عرصے وہاں رہے، اور کس عمر میں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی؟
پچاس سال مکہ پاک میں، پچاس سال گزارے.
دیکھیں پہلے جو آپ نے کہا تھا نا، وہ یہ کہ اعلان نبوت سے جو ہے نا وہ تیرہ سال، وہ تو درست تھا. چلے کسی اور سے لے لیجیے. شاہ صاحب انیس سے لے لیں. اب یہ ان کا دل
ففٹی تھری ایئرز.
جواب درست ہے. اچھا انعام دونوں کو دینا چاہیے، وہ انہوں نے بھی دیا تھا. زکار اسواد السلام کی جو ولادت مبارک ہوئی نا، اس سے لے کر جو نا چالیس سال، چالیس سال کی عمر تک تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، چالیس سال کی عمر میں. پھر اعلان نبوت فرمانے سے لے کر ہجرت سے پہلے تو تیرہ سال جو نا مکے میں گزارے، اور پھر جو وہ دس سال مدینہ منورہ میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے، اور پھر ہمیشہ جو وہیں رہے، رب بھی وہیں تشریف فرمائے مدینہ منورہ میں. کہ چونکہ یہ مدینہ منورہ کو جو فضیلت ملی ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ملی ہے. امیر سنت نے لکھا ہے نا، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی. یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی. گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسجد جن یہ کہاں ہے؟ اس کا جواب اگر بچوں سے لے لیں تب بھی چل جائے گا. چلیں ان سے لے لیں، کھڑے ہو گئے تو ٹھیک.
مکہ شریف.
جواب درست ہے. سوال.
میرا نام حسنین اتاری راولپنڈی سے، اور اسلام آباد جی 11 میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. یہ سوال ہے کہ ایک شخص جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہا تھا، تو دوران تراویح اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ وضو کرنے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو وتر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ پہلے 20 رکعتیں تراویح کی پوری کرے گا یا ساتھ امام صاحب کی وہ وتر پڑے گا.
اس میں سے اختیار ہے, چاہے تو پہلے چاہے تو وہ وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے, اور چاہے تو پہلے جناب 20 رکعت اپنی مکمل کر لے اور پھر الگ سے وتر ادا کر لے, دونوں کر سکتا ہے.
سوال ہے کہ نماز تراویح کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟
ہاں, اگر عذر ہے اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا بچنا چاہیے, جیسے نوافل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھے جا سکتے تو تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے, مگر بلا عذر جو نا یہ بیٹھ کر نہ پڑھی جائے تراویح.
میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے, جامعت المدینہ جی 11 کا طالب علم ہوں. جی 11 میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی صف میں سونا نہیں چاہیے کہ یہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ کہنا درست ہے؟
ایسا تو نہ کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ پہلی صف میں نہیں سونا چاہیے, سو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, معتکف ہیں تو کہیں بھی سو سکتے ہیں. البتہ یہ کہ سوئیں ایسی جگہ کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. اب یہ ہے کہ اگر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی تھی تب یہ ماں بدولت بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے, تو ان کو تو ایسے کو پہلی صف میں نہیں سونا چاہیے, ورنہ کوئی حرج نہیں.
میرا نام محمد سلیت رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درس نظامی کے چوتھے سال میں ہوں. سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں اپنے خارجی متعلق کو کیسے بڑھائیں, اور میرے اور میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کی دعائے خاص فرما دیں, اور یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعمل مفتی دعوت اسلامی بنائے.
اللہ کریم آپ کو بعمل عالم دین بنائے, مفتی دعوت اسلامی بنائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ مطالعہ جو نا وہ اس کا پہلے شوق پیدا کرنا ہوگا, جب مطالعہ کا شوق ہوگا تو آٹومیٹکلی مطالعہ ہو جائے گا. اب یہ کہ ذہن ہوگا تو مطالعہ جو نا وہ ہوگا, اور دوسرا یہ کہ صحبت اختیار کرے, اور اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے مطالعے کا جو نا وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو پہلے تو یہ کہ بندہ واقعات کی کتاب پڑھے. جب واقعات کی کتاب پڑھے گا کہ مطالعے کی روٹین میں آ جائے گا, اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ بھی پڑھے, حدیث کی تفسیر حدیث کی شرح بھی پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھے. واقعات اس نیت سے پڑھے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے پر مطالعہ کرنا ہے, یوں ہی اپنے آپ کو یہ واقعات پڑھے. خیر بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے بھی جو ہے وہ صحبت تو ملتی ہے, اچھوں کی صحبت ملتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عمل کا ذہن بنتا ہے. سوال,
میرا سوال یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد محترم سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیے.
دیکھیں جو ویسے جو والد جو ہوتا ہے وہ جسمانی والد ہوتا ہے, جبکہ استاذ جو ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے, جو کہ روحانی تربیت کرتا ہے, علم دین اسے سکھاتا ہے. تو استاذ کے بالکل ادب کرنے چاہیے, کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ سیکھ نہیں پاتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے. بظاہر اگر اس نے کچھ یاد کر بھی لیا پھر بھی روحانی سے یہ محروم رہتا ہے, تو بالکل استاذ کا ادب کرنا چاہیے. اس کی غیر موجودگی میں اس کی نشست گاہ پر نہ بیٹھنے نہیں جائیں, استاذ کی جو مخصوص جگہ ہے وہاں نہ بیٹھا جائے, اس سے آگے نہ چلا جائے. وہ اگر کوئی چیز طلب کریں تو وہ فوری پیش کر دی جائے, جیسے انہوں نے کہا پانی لیں تو فوری پانی لیں.
میرا نام راحیل انور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی ریسنٹلی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے ام معبد رکھا ہے, تو اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں.
ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی بچی جو نا یہ پیدا ہی ہوئی, اللہ کریم ان کے نصیب اچھے کرے, اللہ کریم انہیں لمبی عمر عافیت والی عطا فرمائے. اس میں ایک ایک رسالہ ہے, اولاد کی تربیت کیسے کریں, اس رسالے کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اور یہ کہ جب یہ بڑی ہو جائیں, جب یہ تعلیم کے قابل ہو جائیں, تعلیم حاصل کریں گے تو دار المدینہ موجود ہے, آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ کروا دیں انشاءاللہ اور کریں بچی تبلیغ دے گی. دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے خود ہماری تربیت ہونا بھی ضروری ہے, یعنی والدین کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے. جب والدین کی اچھی تربیت ہوگی, والدین اگر کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت ہو سکے گی. اب والدین اگر خدا نہ خواستہ کورے ہوئے خالی ہوئے تو ظاہر کیا اولاد کو دیں گے, ایک برتن ہی خالی تو اسے ایک جگ خالی ہے دوسرا گلاس نہیں بھرا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے چونکہ ہم جب برتن کا کام دے رہے ہیں جگ کا کام دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گلاس ہمیں بھرنا ہے, تو پھر اپنے آپ کو بھر لیں. تو ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہیں ماشاءاللہ اور کریم, تو آپ جو ہے وہ خود بھی اچھی تربیت حاصل کریں. یہ سب کے لیے صرف ان کے لیے نہیں ہے, ہم اپنی بھی تربیت حاصل کریں, اپنی بھی اچھی تربیت کریں, دینی ماحول میں رہتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال پر عمل کریں, مدنی چینل دیکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. چونکہ بندہ جس صحبت میں رہتا ہے نا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی جس ماحول میں بندہ رہے گا نا, تو نہ چاہتے ہوئے اس سے وہی عادتیں جو نا ظاہر ہوں گی, اس سے وہی باتیں نکلیں گی. اب جیسے ایک بندہ ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے, تو جیسے نکلے گا نا گھر سے باہر, تو اس کے منہ سے دوستوں کے سامنے یہ نکلا آج میں نے کتاب میں یہ پڑھا. اب ایک کسی نے جو ہے وہ کوئی بیان سنا مدنی چینل پہ, کوئی چیز سنی, اب دوستوں میں گیا, تو چونکہ کیسٹ تو پیچھے چل رہی جو اس نے بیان سنا تھا, اب یہ دوستوں میں جا کے جو نا اس نے یہی کہنا ہے آج میں نے یہ میرے بات سنی تھی. تو چونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ لاشعوری طور پہ جو ہے وہ کئی چیزیں نا یہاں رہ جاتی ہیں, جیسے بعض وقت کہا نا, یعنی ایک ایک حاصل ہو گیا ہے اور ایک ایک حاصل نہیں. بعض ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے, میں نے سنی ہے کہیں, اب کہیں نہ کہیں جو بالکل ہے, بالکل اس کی جھلک ہے مگر ہمیں یاد نہیں آ رہی, استحضار نہیں ہے. اب کیا تھوڑا سا ہم زور لگاتے ہیں, میرا تجربہ ہے کہ کبھی ایسا تو درود شریف کی برکت سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے. ابھی کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ یاد آ جاتی ہے, تو کیا وہ حصول تھا, وہ حاصل تھی مگر کیا وہ استحضار نہیں تھی. اب کیا وہ کیا حاضر ہوئے, ہم جو وہ بات جو ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ کئی چیزیں لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہیں, جب وہ چاہتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا وہی نتیجہ وہی نکلا کہ ہم جو صحبت اختیار کریں گے تو ویسا ہوگا. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کوئی ایسی جو نا وہ ویڈیو دیکھی یا کوئی سنیما گھر سے نکلا یا کوئی گانا وغیرہ سنا, وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو وہ یہی بیان کرے گا, تو وہی کہ جیسی صحبت جو چیز ہوگی تو وہ خود بخود اس کے یہاں سے ظاہر ہوگی. تو اس طرح اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے, نمازوں کی صحبت میں رہیں گے, تو انشاءاللہ الکریم نمازیں پڑھیں گے, نماز کا شوق ہوگا, تہجد بھی پڑھیں گے, اشراق چاش بھی پڑھیں گے, عوابین بھی پڑھیں گے, فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں گے. اور اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے کہ جو رمضان میں دن بھر کھاتے رہتے ہیں, تب کیا یہ بندہ بھی کہے گا جیسے اس نے بہت بڑا تیر ماریا کہ جو رمضان میں کھاتا ہے, تو چلو میں بھی جو نا روزے نہ رکھوں. تو وہی کہ صحبت اثر رکھتی ہے. بعض اوقات صحبت کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اسی طرح صحبت کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے, اللہ کریم ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. سوال,
انسان کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مصیبتیں نہ آئیں.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں, اور جیسے ہے نا حدیث پاک میں نا کہ اگر کسی کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ گیا تو اس کے لیے بھی اگر اس نے صبر کیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, بخار پر بھی جو ہے وہ بشارت ہے. تو اس طرح بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اگر اسے صبر کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اجر پائے گا. اب عام انسان کی بات دیکھیں نا, ابھی عام انسانوں کی بات دیکھیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, ان پر کیسی کیسی مصیبتیں, کیسی کیسی آزمائشیں, اور سب سے جو بڑی جو آزمائش ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں, کہ انہیں کس طرح ستایا گیا, انہیں کیسا ستایا گیا, پھر بھی دیکھیں کہ یہ ثابت قدم رہے. تو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, اور بعض اوقات جو مصیبت آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے, اس کو اس گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے. تو نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, صالحین پر جو مصیبتیں آتی ہیں, اولیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں, تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں. البتہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم انی اسئلک معافات فی الدنیا والآخرہ.
فیضان مدینہ میں متقفین کے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں, کیا تیاری عاطف بھائی؟
جی الحمدللہ, آج بھی ہماری دو ٹیمیں ہیں اور انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت ان سے سوالات بھی کریں گے. آج کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے دو سیٹمنٹ بنائے ہیں, پہلے میں انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت سوالات کریں گے اور یہ دونوں ٹیموں والے جوابات دیں گے, اور دوسرے میں انشاءاللہ قرآنی صورتوں کے جو نام ہیں وہ یہ بیان کریں گے, اور مخصوص ٹائم تقریباً ایک منٹ کا ہوگا, اس کے اندر یہ بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 اسلامی بھائی کے پی گے سے یہاں ماشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں.
ماشاءاللہ.
اور پوچھتے کون کون سے علاقے سے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تعلق ضلع سوات سے.
ضلع سوات ماشاءاللہ.
میرا نام شمس الرحمان ہے, میرا تعلق ضلع سوات سے
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد رضا ہے, میرا تعلق سوات سے ہے
ماشاءاللہ.
السلام علیکم. میرا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بختی مان ہے, میں سوات سے ہوں
ماشاءاللہ.
ٹیم بی کا تعارف لیتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ کون سے اور کہاں سے.
میرا نام سلیمان خان ہے اور میں ضلع لوور دیر سے آیا ہوں
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا نام مظفر سید ہے اور میں کے بی کے ضلع دیر سے یہاں آیا ہوں
ماشاءاللہ.
میرا نام سردار علی قادری ہے, میرا تعلق کے پی کے ضلع لوور دیر سے ہے
ماشاءاللہ.
سوالات
چلیں. حدیث شریف میں چھینک کی کیا فضیلت اور جمائی کی کیا مذمت آئی ہے؟
اچھا, آپ مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں.
حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چھین اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے.
جواب درست ہے. تو دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟
سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آیا.
سبحان اللہ. چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی چھینک آنے کے بعد حمد کرنا, الحمدللہ کہنا, یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کیا حکم ہے؟
جواب دینا سنت ہے.
حمد کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا یہ کیا ہے؟
الحمدللہ واجب ہے.
جو ان کے ساتھ والے ان سے ذرا جواب لے لیں.
الحمدللہ کہنا سنت ہے جی.
جواب درست ہے. جو چھینک کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟
اس کا جواب دینا یعنی یرحمک اللہ دینا واجب ہے.
جواب درست ہے. اچھا دیکھیں, چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا ہوتا ہے اور اتنی آواز میں دینا ہوتا ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا یعنی جس کو چھینک آئی وہ سن لے. جس طرح سلام کا جواب ہے نا, اسی طرح چھینک کا جواب. تو ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آ جائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوگا؟
نہیں جی, ہر مرتبہ نہیں دیں گے, تین دفعہ جواب دیا جائے گا. پہلے واجب ہے اور دو بار مستحب ہے اور تیسری بار اختیار ہے اگر دے یا نہ دے.
جواب درست ہے. چھینکنے والے سے پہلے سننے والا الحمدللہ کہہ دے تو کیا فضیلت ہے؟
حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ وہ شخص دانت اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا.
سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا, اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اچھا, چھینکتے وقت کیا کرنا چاہیے؟
چھینکتے وقت سر جھکا جانا چاہیے, اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, اس کے بعد چھینک کے.
ہاں صحیح ہے, چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے, نہیں کم سے کم کرے, کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. اچھا, جہاں ایک سے زائد افراد ہوں تو کتنے لوگ چھینک کا جواب دیں گے؟
ایک سے زیادہ افراد ہو تو جتنے بھی لوگ جواب دیا سب کے لیے کافی ہو گیا, لیکن بہتر یہ ہے کہ سب ان کا جواب دے دیں.
جواب درست ہے. چاہیے بتائیے کہ جماعی شیطان کو کیوں پسند ہے؟
چھینک وہ جماعی شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے.
کوئی اور جواب دے دے.
شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ عبادت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان خوش ہو جاتا ہے.
جمائی، کیونکہ جمائی کی وجہ سے عبادت میں چستی نہیں رہتی اور غفلت آتی ہے، اس لیے یہ شیطان کو پسند ہے. جب کسی کو جماہی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اس کو لے چاہیے کہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ حدیث میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کس کے لیے کسی کو بھی جماعی آیت کو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے.
جواب درست ہے. جو جماعی کو روکنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے.
جماعی روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کرنا چاہیے، اگر اس سے بھی نہ ہو تو اپنے ہونٹ جو ہے دانتوں کے نیچے دے لیجئے، اگر اس سے نہ ہو تو فضیلت بہتر یہی ہے کہ دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آتی.
جواب درست ہے. جو دل میں یہ خیال کرے، اگر نماز میں کسی کو جماہی آئے اور ہاتھ کے ذریعے روکے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی چونکہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا نا نماز میں جماہی، تو اب یہ کیا کرے؟
اگر نماز میں کسی کو جماہی آ جائے تو سیدھے ہاتھ کے پشت پر اپنے منہ بند رکھیے.
قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے. قیام میں جو نا جو سیدھا ہاتھ ہے نا، جیسے ہم یہ کھڑے ہیں، یہ دیکھیں، اب یہ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، منہ ڈھانپ لیں گے. اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے یا دونوں میں سے یا دونوں میں آستین سے، اور قیام کے علاوہ جیسے رکوع میں جو ہے وہ یا تشہد میں جو ہے وہ بائیں کی پشت سے الٹے ہاتھ سے، یوں. اب یوں نہیں کریں گے، نہ قیام میں نہ اس پہ. یہ تو دونوں ٹیموں کے ہو گئے.
انشاءاللہ بھی یہ قرآن صورتوں کے نام بتائیں گے، ایک منٹ ہے ان کے پاس، جو زیادہ بتا دیں گے وہ مقابلہ جیت جائیں گے
انشاءاللہ.
چلیں ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں. قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام؟
سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ اعراف. سورہ فاتحہ.
فاتحہ ہو گئی، رپیٹ نہیں ہوگی.
فاتحہ، بقرہ، آل عمران.
ایک ایک کر کے بتائیں نا
سورت کا. ایک نام یہ بتائیں گے، ایک یہ بتائیں گے، ایک یہ بتائیں گے، ایک آپ بتائیں گے. جہاں یہ اٹکیں گے پھر اگلی سورت آپ بتائیں گے.
نہیں سر، شروع.
سورت الفاتحہ،
بقرہ،
سورت آل عمران،
سورہ مزمل،
سورت یاسین،
سورہ المائدہ،
سورۃ النساء،
سورۃ اعراف،
سورۃ المزمل،
سورۃ مدثر.
سورۃ مزمل ہو گئی، رپیٹ ہو رہی.
سورۃ الواقعہ،
سورۃ یہود،
سورۃ الرحمن،
سورۃ کوثر،
سورۃ مدثر،
سورۃ انفال، سورة انفال،
سورة الكافرون،
سورة عنكبوت،
سورة الناس، سورة الناس، سورة الناس،
سورة النور،
سورة النبا،
سورة توبة،
سورة محمد،
سورة آل عمران.
ہو چکی.
سورہ
یوسف،
سورہ یوسف،
حجیج، حجیج،
سورہ فلق،
سورۃ اللہب،
سورہ نحل،
سورۃ الفاتحہ،
سورۃ الدہر.
سورۃ الدہر، ماشاءاللہ ٹیم بی نے زیادہ سورتوں کے نام بتائے ہیں، اور فیصلہ انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت فرمائیں گے کہ کون آگے بڑھا اور کون.
ارے ماشاءاللہ الکریم، مقابلہ یوں اچھا رہا. اور یوں دیکھا جائے تو یہ سفید داڑھی والے تھے نا، یہ ظاہر ہے کہ عمر بڑی، پہ اس کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ الکریم اچھے جواب دیے. اس حساب سے دونوں کو تحفے دیے جائیں. اور ایک سورت ہے جس کا ہمیں جو نا یوں سمجھے کہ بالکل اسے یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی ممکن اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے، وہ ہے سورہ اخلاص. قل ہو اللہ احد، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے یہ سورت. یہ تو سمجھے کہ ہمیں ایسی یاد ہونی چاہیے کہ چونکہ اس پر ہمارا کہ دیکھا جائے تو دین اسلام کی بنیاد ہے نا. یہ ایک طرح دیکھا جائے تو کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ وہ کسی کے باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو یہ ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے, اس کا نام تو پہلے لینا چاہیے. خیر ماشاء اللہ کریم, اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیافت مدنی مذاکرہ.